سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے، یہ زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر کے لیے کیا ہم لوکل مسجد والے جو ہیں ان پر اعتماد کر کے ان کو دے دیں؟ مسجد والے اس پر ہے کہ انسان کہاں رہتا ہے، کس علاقے کی مسجد ہے، لیکن وہاں اگر ذمہ دار جو ہیں وہ معتبر لوگ ہیں، امام ہیں، عالم ہیں اور معتبر لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے ہر علاقے کے لحاظ سے، لیکن کہہ رہے کہ طبیعت مختلف ہوتی ہے، بعضوں کے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ان کا یہ گویا مسلک ہی مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خیانت کرتے ہیں لیکن ان کا مسلک ہی مختلف ہوتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے دین کے کام میں کہیں بھی لگا دو۔ ہمارے یہاں سے، ہمارے لحاظ سے صدقہ فطر کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے، تو اگر ضرورت مند شخص تک وہ پہنچاتے ہیں پھر وہ تحقیق ان کے ذمے ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ وہ ضرورت مند ہے نہیں ہے۔ بہرحال اگر ان کا مسلک یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف صرف وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، اگر ان کا مسئلہ کیا ہے تو پھر ان پر اعتماد کر کے دے دیا جائے، وہ انشاءاللہ صحیح جگہ میں ہی پہنچائیں گے۔ ویسے ان ملکوں میں بھی لوگ ضرورت مند ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضرورت مند اگر کسی کے لیے سہولت ہے، اگر کسی کے پاس سہولت ہو دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی، تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، ان علاقوں میں لوگ انتہائی ضرورت مند ہیں، تو وہاں پر اگر بھیجنے کی سہولت ہو، اس لیے کہہ رہے کے پاس نہیں ہوتی لیکن یہاں پر تو ہے، لیکن اگر کسی کے سہولت ہو اور تعلقات ہوں تو وہاں بھیج دے، وہاں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، ورنہ مسجد میں بھی انسان دے دے تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی صحیح جگہ پہنچا دیں گے۔ سوال ہے تقدیر کے بارے میں، چونکہ قدر کا ذکر آیا تو تقدیر کے بارے میں سوال ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں تو پھر انسان سے اس کے اعمال کا مواخذہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صاحب سے پوچھا تھا، اور سوال عام طور پہ ذہنوں میں آ بھی جاتا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اسی وجہ سے ایک جماعت یہ بنی تھی جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، قدریہ، وہ کہتے تھے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اگر تقدیر ہوگی تو پھر انسان سے مواخذہ کیوں ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو، جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو انسان مجبور ہے، تو انہوں نے تقدیر کا انکار ہی کر دیا، قدریہ جماعت بنی تھی۔ یہ عجیب ہے کہ جس جماعت میں جس کا انکار کیا اسی سے اپنا نام رکھا، تقدیر کا انکار کیا تو اپنا نام رکھا قدریہ، اور جنہوں نے جو قرآن کو نہیں مانتے، اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول وغیرہ آیات کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ ایک پرانی بات رہی ہے کہ اپنا نام ویسا رکھ دیتے ہیں کہ لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں، تو بہرحال قدریہ جماعت بنی تھی۔ مقصد یہ کہ بہرحال سوال تو ایسا ہے کہ ہاں ذہنوں میں آ سکتا ہے سوال۔ ہمارے لحاظ سے تقدیر کے معنی ہم بسا اوقات نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے یہ سوال ذہن میں زیادہ کھٹکتا ہے۔ تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ کہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ علم لکھ دیا گیا ہے، نہ لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئندہ جو کریں گے اللہ کو نہیں معلوم، تو جہالت اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے جاہل ہونا وہ تو کہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کسی سمجھدار کا، تو اس وجہ سے تقدیر کا اصل مفہوم ہم یہ سمجھیں کہ گویا ہم آئندہ جو کچھ کرنے والے ہیں اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس معلومات کو جب ایک جگہ لکھ دیا گیا اس کو ہم تقدیر کہہ دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس کا انکار تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال جیسے ہوتا ہے کہ اب مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مثلاً میں دیکھتا ہوں بادل ہیں اور بادل بھرے ہوئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر میں بارش ہوگی، ظاہر ہے کہ ہوگی نہیں ہوگی لیکن میں اندازے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ظاہر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، تو آئندہ کے معلومات بسا اوقات ہم لوگ جب معلوم کرتے ہیں کسی چیز کو تو اندازوں سے کرتے ہیں، وہ غلط بھی نکلتا ہے صحیح بھی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اندازہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو یقینی علم ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، آمنت بالقدر خیری ہی و شرری، تقدیر پر ایمان لانا ہے، ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو آئندہ ہونے والا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے ظاہراً خیر لگے یا ہمارے لیے شر لگے ہمیں ظاہر کے اعتبار سے. لیکن ایک تو ایمان ہے اور ایک ہے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کے کرنے کی کوشش کرو. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تقدیر میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ذمہ دار ہیں کوشش کے. وہی شاید گزشتہ کل یا اس سے پہلے رات میں جب بات ہوئی تھی تو یہی کہ ہم ذمہ دار ہیں کوشش کرنے کے. انسان کوشش کرے بس یہی ہمارے ذمے ہے. اصل ہمارا اصل جو مقصود ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تقدیر میں جو بھی ہے نہیں ہے جو بھی, ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ہم کوشش کرتے رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوشش کرتے رہیں. کوشش ہم جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں توفیق دی جائے گی ان اعمال کی جو تمہارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم تقدیر کے بھروسے پر کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں, کسی چیز کو کریں گے نہیں. ہمیں حکم جو دیا گیا ہے کوشش کرتے رہو, جو حکم دیا گیا ہم کرتے رہیں. چاہے ہماری تقدیر میں جو بھی لکھا ہو ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, ہم اپنی کوشش کرتے ہیں. تو کل میسر لما خلق له, اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل میسر لما خلق له, جس کام کے لیے انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا, جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو اس راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ تقدیر پر صرف ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی جتنی ہو سکے کوشش کرنی ہے. بس یہ ہمارے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. کوئی سوال ہے؟ یہ جو میں نے کہا تھا کہ ارواح نیچے آتی ہیں, یہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, اور یعنی ظاہر ہے یہ بھی نہیں کہ سب آتے ہیں اور یقیناً بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ایک تفسیر کے لحاظ سے یہ قول ہے تو یقیناً نہیں کہہ سکتے. ہاں البتہ یہ تو ہے کہ یعنی بعض ارواح کے بارے میں تو یعنی بہت سے لوگوں کا یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ بسا اوقات ان کو ہمارے حالات کا علم ہوتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے, لیکن وہی ہم اپنے متعلقین کے بارے میں یقین نہ کر لیں کہ اچھے فلاں آتے ہی ہوں گے اور دیکھتے ہی ہوں گے. لیلۃ القدر کی علامات میں تو حدیث میں مختلف بیان کی گئی ہیں, علماء نے مختلف بیان کی ہیں. علامت ایک تو صبح کی علامات ہیں جو حدیث میں آتی ہیں, اور جب خاص طور پہ اگر بادل وغیرہ ہوں گے تو ان علامات کو پہچاننا مشکل ہے, ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ اس روز صبح جب سورج نکلتا ہے تو عام طور پہ سورج کی بہت ساری شعائیں نکلتی ہیں. وہ رات چونکہ فرشتوں کی کثرت اور انوارات کی کثرت ہوتی ہے تو سورج کی بھی شعائیں صبح کے وقت بھی وہ سورج کی شعائیں نہیں ہوتی, سورج گویا کہ گول نظر آتا ہے, اس کی شعاؤں کے ساتھ نظر نہیں آتا. بعض صحابہ نے تو تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہے اس وجہ سے کہ ہم نے کئی سالوں سے اس کی علامات یہی دیکھی ہیں کہ اس رات میں اس طرح ہوتا ہے. کون سی رات میں ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ اخیری عشرے میں, رمضان میں ہو سکتی ہے کسی بھی وقت, پھر اخیری عشرے میں اس کی زیادہ امید ہے, اس اخیری عشرے کی طاق راتوں میں اور زیادہ امید ہے, اور اس میں سب سے زیادہ امید 27ویں رات میں ہوتی ہے. لیکن وہ انسان تمام راتوں میں کوشش کرتا رہے, اور بسا اوقات علامات انسان پر ظاہر ہوتی ہیں, عبادت میں زیادہ ذوق لگتا ہے, زیادہ گریا اور رونے کی کیفیت ہوتی ہے, یہ چیزیں بسا اوقات ظاہر ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں, اس لیے کہ ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی رہتی ہے, کبھی کسی پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے, کبھی کسی پر طاری ہوتی ہے. تو اس لیے یعنی یہ یقینی علامات اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں اندازہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم فیصلہ نہ کریں, جب اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مخفی رہنے دیں. ہمیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کب ہے, ہم کوشش کرتے رہیں, ہم اسی کے مکلف ہیں. سوال یہ ہے کہ کم سے کم اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اعتکاف سنت مؤکدہ اعتکاف جو ہے اخیری عشرے کا, وہ تو پورے 10 دن ہی کا ہوگا, وہ یعنی اخیری عشرہ شروع ہوگا تب سے لے کر چاند رات تک, تو وہ 9 دن ہوں یا 10 دن ہوں, یہ اخیری عشرے کا جو مسنون اعتکاف کہلاتا ہے. ورنہ نفل اعتکاف اس کی کوئی کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر کا اعتکاف, اور 12 گھنٹے کا اعتکاف عورتیں گھر میں کرنا چاہیں 24 گھنٹے کا اعتکاف کر سکتی ہیں, بہرحال یعنی اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ یعنی کہ کم از کم کوئی وقت ہو، یعنی جتنی بھی دیر کے لیے انسان کر لے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی. لیلۃ القدر فجر کے وقت تک ہے یا اشراق تک؟ فجر کے وقت تک، صبح صادق تک. جیسے ہی فجر کی اذان کے وقت سحری کے وقت ختم ہوا تو لیلۃ القدر بھی ختم. اعتکاف کی حالت میں فون وغیرہ پر اگر قرآن وغیرہ کی کلاس ہو، ہاں بالکل جاری رکھ سکتے ہیں. یہ سب جو بھی نیک کام ہیں ان کو تو اعتکاف میں جاری ہی رکھنا ہے. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو سائٹ پر رکھ لیا جائے اس نیت سے کہ رمضان کے ایک دو ہفتے کے بعد کوئی جائے گا اس کے ساتھ بھیج دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس ایک ہی چیز جو ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے جب زکوٰۃ، مثلاً عام طور پہ لوگ رمضان میں جو فضیلت ایک کی جو فضیلت بڑھ جاتی ہے تو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ علیحدہ کر لیتے ہیں، تو رمضان میں نیک عمل کر لیا کہ زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کر لی تو ثواب تو مل گیا رمضان کا. لیکن اگر وقت ہو چکا ہے اور کوئی لینے والا موجود ہے تو اس کو دے دیا جائے یا بھیج دیا جائے وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر ہاں علیحدہ رکھ دی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. بس ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ انسان نے زکوٰۃ کی رقم علیحدہ رکھی لیکن جس کو دینی ہے اس کے دینے سے پہلے پہلے انسان کا انتقال ہو گیا. یہ بھی احتمال ذہن میں رہے کہ اس کا بھی انسان کوئی حل کر کے چلا جائے، مثلاً کسی کو بتا دے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ فلانے کو دینی ہے، تاکہ وہ یعنی اگر اچانک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، زندگی موت کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اچانک انتقال ہو جائے تو ورثہ کو پتا ہو کہ اچھا یہ زکوٰۃ کے لیے نکالی ہوئی رقم تھی، گویا کہ اس کی طرف سے وصیت ہے کہ یہ فلانے کو دے دی جائے. یہ ایک احتیاطی چیز ہے، ورنہ جتنے جلدی انسان زکوٰۃ ادا کر دے کسی شخص تک پہنچا دے وہ زیادہ بہتر ہے. وقت سے پہلے دے دینا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وقت کے بعد انسان دے. سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی مرد ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس دوران وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لے. گھر میں اعتکاف مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، تو مرد اگر گھر میں اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو اس کو اعتکاف کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. عورتیں اعتکاف کے دوران کھانا پکا سکتی ہیں اگر وہ اعتکاف والی جگہ، تو ظاہر ہے وہاں پر تو پکانے کی جگہ نہیں ہوگی، تو اگر اور کوئی پکانے والا ہے تو پھر عورت اپنے معتکف سے باہر نہ نکلے، اور اگر اور کوئی پکانے والا نہیں ہے گھر میں اور ضرورت ہے کہ اچھے ظاہر کھانے کا انتظام تو کرنا ہی ہے تو پہلے سے ہی نیت اس طرح کر لیں کہ اچھا میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں اور اس کمرے میں مثلاً اعتکاف میں، اور ضرورت کی وجہ سے پکانے کے لیے میں کچن میں جاؤں گی اتنی دیر کے لیے. اندازہ پہلے سے ہو، یقیناً وقت مقرر ہونا ضروری نہیں، لیکن پہلے سے ذہنی طور پر اندازہ رکھا جائے کہ اچھا اتنی دیر کے لیے مجھے کچن میں جانا ہوگا کھانے پکانے کے لیے، شروع ہی سے اس طرح نیت کر لی جائے. زکوٰۃ ہم آئندہ سال کی دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں. بس اتنا وہی جو میں نے بتایا تھا کہ آئندہ سال کی زکوٰۃ انسان ابھی سے شروع کر دے کہ اچھا تھوڑی تھوڑی ابھی دے دی، پھر تھوڑی ابھی دے دی، پھر تھوڑی دے دی، جیسے جیسے موقع ملا انسان زکوٰۃ ادا کرتا رہے وہ ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ جب زکوٰۃ مثلاً اس سال کی زکوٰۃ انسان الگ کر کے رکھے پھر تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتا رہے، اس لیے کہ اس میں جو اشکال ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان کی اچانک موت آ گئی تو پھر وہ زکوٰۃ کی رقم وہ زکوٰۃ میں نہیں جائے گی، وہ تو ورثہ کی ملکیت بن جائے گی. ہاں وصیت نافذ کر لیں، ورثہ وصیت کے طور پر وصیت نافذ کر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ زکوٰۃ زکوٰۃ کے طور پر نہیں جائے گی، وہ وصیت کے طور پر جائے گی. تو زکوٰۃ انسان اپنی زندگی میں ادا کر دے، آئندہ کی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی ادا کرتا رہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ جتنے جلدی انسان ادا کر کے فارغ ہو جائے بہتر ہے. سبحانک سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.